بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ اعراف کی 158 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اس کے علاوہ آپ سامعین ہماری نشریات لائیو بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سن سکتے ہیں، ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، آج پیر ہے، 18 بہمن 1400 ہجری شمسی مطابق 5 رجب المرجب 1443 ہجری قمری اور 7 فروری 2022 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین عشرہ فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور کچھ تفصیلی خبروں پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا اقتصاد نامہ۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے عالمی خبریں ہوں گی، اور عالمی خبروں کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان کی ریاست کرناٹک کے کالجوں میں باپردہ مسلم طالبات کے داخلے پر پابندی، ریاستی حکومت کے فیصلے پر طالبات اور اپوزیشن جماعتوں کا شدید احتجاج۔ اسد الدین اویسی پر قاتلانہ حملے کا معاملہ، ہندوستانی وزیر داخلہ نے راجیہ سبھا میں بیان دے دیا۔ فن لینڈ کے وزیر خارجہ کا دورہ تہران، دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ کی پریس کانفرنس، ایٹمی معاہدے کی بحالی پر تاکید۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان کی ریاست کرناٹک میں کالجوں میں مسلمان طالبات کے حجاب کے ساتھ اندر آنے سے روک دیے جانے کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ چند روز قبل ہندوستان کی ریاست کرناٹک کے اوڈبی ضلع کے ایک کالج میں باپردہ مسلمان طالبات کو کالج کے اندر آنے سے روک دیا گیا تھا، جس پر طالبات نے شدید احتجاج کیا۔ اس کے بعد کرناٹک کے بعض دیگر کالجوں میں بھی مسلم طالبات کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا۔ مسلم طالبات کا کہنا ہے کہ حجاب میں پڑھائی کرنا ان کا بنیادی حق ہے، جبکہ اسکول اور کالجوں کی انتظامیہ کہنا ہے کہ سبھی طالبات کو اسکول اور کالج کے یونیفارم میں ہی رہنا ہوگا۔ اس درمیان ریاست کے تعلیمی ادارے نے کالجوں میں یکساں ڈریس اور یونیفارم کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں نے کرناٹک کی ریاستی حکومت اور بعض کالجوں کے اس طرح کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ طالبات کے حقوق کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ حجاب کو بہانہ بنا کر طالبات کو تعلیم سے محروم کرنا ان کے مستقبل سے کھیلنا ہے۔ اس درمیان اب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں پہنچ چکا ہے، اور پیر کو کم سے کم 2 کالجوں نے ہر طرح کے ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے چھٹی کر دی ہے۔ دوسری جانب سخت گیر ہندو تنظیموں کے طلبا نے حجاب کی مخالفت میں کالجوں میں زعفرانی گمچھا ڈال کر مارچ کیا۔ ہندوستان کے سیاسی رہنما اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی پر قاتلانہ حملے کے بعد وزیر داخلہ امت شاہ نے راجیہ سبھا میں بیان دیا ہے۔ ہندوستانی وزیر داخلہ امت شاہ نے راجیہ سبھا میں ممبر پارلیمنٹ اور آل انڈیا مجلس اتحاد مسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی پر UP کے ہاپوڑ میں ہوئے قاتلانہ حملے کے بارے میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس حملے کے بارے میں ایک بار پھر پورے طور پر جائزہ لیا گیا، اور ہم نے اویسی کو بلٹ پروف کار اور زیڈ سیکورٹی فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے، لیکن خود اسد الدین اویسی نے زیڈ سیکورٹی لینے سے انکار کر دیا ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ ہم اسد الدین اویسی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ حکومت کی طرف سے فراہم کی جانے والی زیڈ سیکورٹی قبول کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی وزارت داخلہ نے اویسی پر حملے کی فوری طور پر ریاستی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی تھی اور دو ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا جن سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ جمعرات کو یو پی کے ہاپوڑ ضلع میں اسد الدین اویسی پر اس وقت قاتلانہ حملہ ہوا تھا جب وہ میرٹھ سے واپس دہلی جا رہے تھے۔ انہوں نے اس حملے کو اپنے خلاف سازش قرار دیا اور کہا کہ وہ حکومت کی فراہم کردہ سیکورٹی نہیں لیں گے کیونکہ وہ گھٹن کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ اویسی پر قاتلانہ حملے کی پورے ملک میں مذمت کی جا رہی ہے۔ طالبان کی عبوری حکومت نے افغانستان میں بیرونی دہشت گرد گروہوں کی دہشت گردانہ کاروائیاں بڑھنے کے بارے میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی تشویش کو مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ کی پابندیوں کی نگرانی کرنے والی ایک ٹیم نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا کہ القاعدہ کی ہندوستانی شاخ سے لے کر ازبکستان اسلامی تحریک اور داعش جیسے غیر ملکی دہشت گرد گروہوں کو گزشتہ برسوں میں افغانستان میں زیادہ آزادی حاصل رہی ہے، اور بن لادن کے بیٹے نے اکتوبر میں افغانستان کی نئی حکومت کے حکام سے ملاقات کے لیے اس ملک کا دورہ بھی کیا ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت خارجہ نے پیر کو ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں افغانستان میں داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کے بارے میں کوئی ثبوت اور دستاویزات پیش نہیں کی گئی ہیں۔ طالبان کے بیان میں آیا کہ جس وقت سے افغانستان میں طالبان اقتدار میں آئے ہیں اس وقت سے اس ملک میں امن قائم ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اگرچہ مشرق افغانستان کے ایک محدود علاقے پر داعش کا کنٹرول ہے، تاہم وہ کابل ہوائی اڈے پر بم دھماکے جیسے پیچیدہ اور بڑے حملے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایسی حالت میں کہ طالبان کی حکومت نے بارہا داعش کے خلاف جنگ کی بات کی ہے اور طالبان حکام کی تاکید ہے کہ داعش افغانستان کے لیے کوئی خطرہ شمار نہیں ہوتے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ ایک اچھا سمجھوتا اسی وقت ہو سکتا ہے جب سبھی پابندیاں ختم اور زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے والی پالیسیوں کو ترک کر دیا جائے گا۔ ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان پابندیوں کی منسوخی کے لیے ہونے والے ویانا مذاکرات 27 دسمبر 2021 سے جاری پابندیوں کی منسوخ کی تصدیق اور آئندہ پھر پابندیاں نافذ نہ کرنے کی ضمانت ویانا مذاکرات کے عمل کے دو ایسے اہم موضوعات ہیں جن پر ایران کی تاکید ہے۔ پروگرام کے مطابق ایک ہفتے کے وقفے کے بعد ویانا میں ایران اور گروپ 4+1 کے نمائندوں کے درمیان پیر سے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ مذاکرات کاروں کا وفود گزشتہ دنوں سمجھوتے کا متن تیار کرنے اور بعض اختلافی موضوعات کے سلسلے میں فیصلہ کرنے میں مصروف رہے، اور تقریباً تمام ملکوں کے وفود کو اعتراف ہے کہ بعض مسائل کی پیچیدگی کے باوجود امور آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور مذاکرات میں پیش رفت جاری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلی قومی سلامتی کمیشن کے سیکرٹری نے پیر کو 8ویں دور کے مذاکرات کے جاری رہنے کے بارے میں ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات کے 8ویں دور کے جاری رہنے کے لیے ایرانی مذاکراتی ٹیم کا ایجنڈا واضح ہے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے مزید کہا کہ ایسا سمجھوتا جس میں زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے والی پالیسی ختم اور پابندیاں منسوخ نہ ہو تو ایسے میں ایک اچھا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا موقف ہے کہ فریق مقابل کے اندر پابندیوں کی منسوخی پر آمادگی کے لیے سنجیدگی جتنا زیادہ ہوگی اور پابندیوں کی منسوخی کے لیے ایران کے مد نظر طریقۂ کار تسلیم کرنے کا عزم جتنا مضبوط ہوگا، حتمی سمجھوتے کے حصول کے لیے وقت اتنا ہی کم صرف ہوگا۔ دوسری جانب ایران کی پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے نائب سربراہ نے کہا ہے کہ ایٹمی مذاکراتی ٹیم نے کھل کر اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف ایٹمی پابندیوں کے مکمل خاتمے کی خواہاں ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ میں خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے پیر کو ارنا کو انٹرویو دیتے ہوئے پابندیوں سے چھوٹ کو ایران کے خلاف امریکہ کا نیا کھیل قرار دیا اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ کا خیال ہے کہ مذاکرات فریقین کے درمیان نیک نیتی پر مبنی ہونے چاہیے، اور ہم نے آج تک مذاکرات میں یورپ اور امریکی فریقوں کے درمیان نیک نیتی کا مشاہدہ نہیں کیا۔ ابراہیم عزیزی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ تمام ایٹمی پابندیوں کی منسوخی ویانا مذاکرات جاری رکھنے کی شرط ہے، کہا کہ ایٹمی مذاکراتی ٹیم نے کھل کر اعلان کیا ہے کہ وہ ملت ایران کے خلاف پابندیوں کے مکمل خاتمے کی خواہاں ہے، اور پابندیوں میں چھوٹ یا استثناء کا اعلان مکمل پابندیوں کے خاتمے کے ایرانی مطالبے کو پورا نہیں کرتا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے فن لینڈ کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا کہ پابندیوں کے خاتمے کے سلسلے میں ایران کے بعض مطالبات پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ فن لینڈ کے وزیر خارجہ پیکا ہاوسٹو پیر کو تہران پہنچے، جہاں وزارت خارجہ کی عمارت میں ایرانی وزیر خارجہ نے ان کا استقبال کیا اور باہمی مذاکرات انجام دیے۔ مذاکرات کے بعد ایران اور فن لینڈ کے وزراء خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ پابندیوں کے خاتمے کے سلسلے میں ایران کے بعض مطالبات پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن تہران پوری نیک نیتی اور سنجیدگی کے ساتھ ایک اچھے اور فوری سمجھوتے کے حصول کی کوشش جاری رکھے گا۔ انہوں نے ویانا مذاکرات کے بارے میں کہا کہ ویانا مذاکرات کے تازہ ترین مسودوں کو دیکھنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوا کہ ابھی بھی ایران کے بعض مطالبات پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ حسین امیر عبداللہیہ نے کہا کہ ایرانی مذاکرات کار ویانا میں جاری مذاکرات کے دوران سمجھوتے سے متعلق متن کی تیاری کے تعلق سے اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ فن لینڈ کے وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ ہم ایٹمی معاہدے کی حمایت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایٹمی معاہدہ دوبارہ بحال ہو جائے گا اور سر انجام کامیاب مذاکرات کا نتیجہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی معاملات میں فروغ کے موقع میں تبدیل ہوگا۔ ایران اور فن لینڈ کے وزراء خارجہ کی ملاقات میں یمن اور افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تہران مطالبہ کرتا ہے کہ یورپی ممالک امریکی وعدہ خلافیوں اور بے عملی کا نوٹس لیتے ہوئے اس سے باہر نکلیں اور واشنگٹن کو اب اپنی وعدہ خلافیوں اور بے عملی سے باز آ جانا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ ترجمان سعید خطیب زادہ نے پیر کو اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ویانا مذاکرات کے آٹھویں دور کے مذاکرات پھر سے شروع ہونے کے بارے میں کہا کہ ایران کو توقع ہے کہ تمام وفود من جملہ امریکہ پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی سمجھوتے کے سلسلے میں اپنے وعدوں پر عمل کرنے کے لیے واضح ایجنڈے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی حکام کے اس بیان پر کہ وہ ایٹمی سمجھوتے کی پاسداری کے تعلق سے آئندہ حکومت کے بارے میں ضمانت نہیں دے سکتے کہا کہ ایران گروپ 4+1 اور یورپی یونین کے نمائندے کا اصرار ہے کہ امریکی حکومت کو آئندہ کے لیے صحیح ضمانت دینا چاہیے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے زور دے کر کہا کہ امریکی حکام کو جان لینا چاہیے کہ تخریبی اقدامات اور غلط فیصلوں من جملہ ایٹمی سمجھوتے سے غیر قانونی طور پر باہر نکل جانے کی قیمت ایرانی عوام اپنی جیب سے نہیں ادا کر سکتے اور امریکہ کو ایرانی قوم کا اعتماد حاصل کرنا چاہیے اور اس راستے پر واپس آ جانا چاہیے جس سے وہ منحرف ہوا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران بغداد مذاکرات کے تناظر میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل اسماعیل قانی کے دورہ عراق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی اصولی پالیسی عراق کے قومی اتحاد اور وفاق کی حفاظت کی کوشش کرنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ عراق کے سیاسی اور دفاعی نظام میں سبھی عراقی گروہوں کی نمائندگی ہو۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے علاقے میں سعودی عرب اور سینی حکومت کے ساتھ امریکہ کی بحری مشقوں کے بارے میں کہا کہ اس علاقے میں علاقے سے باہر کی طاقتوں کی ناجائز موجودگی برسہ برس سے جنگ و بدمنی کا باعث رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے مسلح افواج کے کمانڈروں اور افسران نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور ان کے مشن کو جاری رکھنے کا دوبارہ عہد کیا۔ اشرہ فجر کے ساتویں روز اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی آمد سے قبل مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری اور فوج و سپاہ کے کمانڈروں اور افسران نیز وزارت دفاع کے اعلی عہدیداروں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد پر حاضری دے کر بانی انقلاب اسلامی کی امنگوں سے تجدید عہد کیا۔ واضح رہے کہ 1 فروری 1979 کو جس وقت اسلامی انقلاب کی تحریک اپنے عروج پر تھی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 15 سال بعد جلا وطنی کی زندگی ختم کر کے فاتحانہ انداز میں واپس ایران لوٹے اور 11 فروری کو اسلامی انقلاب پوری طریقے سے کامیاب ہو گیا تھا۔ اسی مناسبت سے ایران میں ہر سال 1 فروری سے 11 فروری تک عشرہ فجر کی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ 11 فروری کو جشن انقلاب پورے ملک میں منایا جاتا ہے۔ اس سال بھی اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 43ویں سالگرہ پورے جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ عراقی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ تہران ریاض کے درمیان تعلقات بحال کرنے کے لیے اس ملک سے اپنے بھرپور روابط کا استعمال کریں گے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے کہا کہ وہ کوشش کریں گے کہ تہران اور ریاض کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کی تمام صلاحیتوں سے استفادہ کریں۔ عراقی وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونی رابطے میں عراق کی میزبانی میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان پانچویں دور کے مذاکرات میں تاخیر کے وجوہات کے بارے میں بات چیت کی۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے اس ٹیلی فونی رابطے میں تاکید کے ساتھ کہا کہ عراقی حکومت پوری سنجیدگی سے کوشش کرے گی اور تہران اور ریاض کے درمیان مفاہمت کا مناسب موقع پیدا کرنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کی تمام صلاحیتوں سے استفادہ کرے گی۔ عراقی و سعودی وزرائے خارجہ نے باہمی تعلقات اور بین الاقوامی اداروں میں دونوں ملکوں کے امیدواروں کی حمایت کے سلسلے میں مشترکہ تعاون اور یکجہتی کے سلسلے میں بھی گفتگو کی۔ فواد حسین اور فیصل بن فرحان نے علاقے سے خطرات دور کرنے اور پائیدار امن کے قیام کی راہوں کے حصول کی ضرورت کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ عراقی فوج اور رضاکار فورس الاشد الشابی نے داعش دہشت گرد گروہ کے باقیات کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اسپوٹنک نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراقی رضاکار فورس الاشد الشابی نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے صبح صلاح الدین کے حاوی العظیم علاقے میں بڑے پیمانے پر داعشی باقیات اور اس کے اڈوں کا پتہ لگانا شروع کر دیا ہے۔ الاشد الشابی کے بیان میں آیا کہ کرکوک اور مشرقی دجلہ کے علاقے میں انجام پانے والے الاشد الشابی کے اس آپریشن میں فوجی جوان بھی شامل ہیں۔ اس بیان کے مطابق یہ آپریشن ایسی حالت میں شروع کیا گیا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے داعش دہشت گرد گروہ نے صوبہ دیالہ میں عراقی فوج کے خلاف اپنے ایک خونی آپریشن میں 11 جوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ تکفیری دہشت گرد گروہ داعش نے 2014 سے عراق میں بڑے پیمانے پر حملے شروع کیے تھے اور اس ملک کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ عراق نے داعش کے خلاف تقریباً 4 سال تک جنگ کر کے 2017 میں اپنی فتح کا اعلان کیا تھا، لیکن صوبہ دیالہ، کرکوک، نینوا، المبار اور بغداد کے مختلف علاقوں میں اب بھی اس کے باقیات موجود ہیں اور اکا دکا کاروائیاں انجام دیتے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے تفصیلی رپورٹ۔ جارے سعودی اتحاد نے ایک بار پھر یمنی دارالحکومت صنعا پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ دوسری جانب یمن کی حکومت نے ایک بار پھر جارے قوتوں کو خبردار کیا ہے کہ ان کی جارحیتوں کا انتہائی سخت جواب دیا جائے گا۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے اپنی وحشیانہ جارحیتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پیر کی صبح ایک بار پھر یمنی دارالحکومت صنعا پر شدید بمباری کی۔ یمنی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں کے جنگی طیاروں نے صنعا میں رہائشی علاقوں کو ہی نشانہ بنایا ہے۔ جارے سعودی اتحاد کے بمبار طیاروں نے یمن کے جنوبی صوبے طائف پر بھی خوفناک بمباری کی ہے، اور اس حملے میں بھی عام شہریوں اور رہائشی علاقوں کو ہی نشانہ بنایا گیا۔ یمنی عوام کے دشمن جارے سعودی اتحاد نے اتوار کو بھی یمن کے مختلف علاقوں میں دسیوں بار شدید ہوائی حملے کیے تھے۔ ان حملوں کے دوران بیشتر صنعا، حجہ اور جوف صوبوں پر بمباری کی گئی تھی۔ صوبہ سعدہ کے انبا علاقے پر بھی جارے سعودی اتحاد کے وحشیانہ حملوں میں متعدد عام شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ ان حملوں میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے جنگی طیاروں نے حصہ لیا۔ اس درمیان یمنی قبائل کی کوآرڈینیشن کونسل کے نائب سربراہ امین البرعی نے کہا ہے کہ جارے سعودی اتحاد نے گزشتہ 7 برسوں کے دوران یمن کے سبھی علاقوں پر بمباری کی ہے، اور یمن کا کوئی بھی حصہ سعودی عرب کی وحشیانہ کارروائیوں سے محفوظ نہیں ہے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے حملے میں ایک ایسے وقت میں شدت آئی ہے جب یمنی فوج نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حساس ٹھکانوں پر میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے جوابی حملے کیے ہیں۔ پچھلے چند روز کے دوران یمنی فوج نے طوفان یمن 1، طوفان یمن 2، طوفان یمن 3 نامی جوابی کارروائیاں انجام دے کر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کے شہروں میں حساس ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ یمنی حکام نے جارے سعودی اور اماراتی حکام کو خبردار کیا ہے کہ اگر یمن پر ان کے وحشیانہ حملے جاری رہتے ہیں تو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے اندر انتہائی خوفناک جوابی حملے کیے جائیں گے، اور متحدہ عرب امارات میں غیر ملکی سرمایہ کاریوں کو صفر تک پہنچا دیا جائے گا۔ جہر سعودی اتحاد نے مارچ 2015 سے یمن پر اپنی وحشیانہ جارحیتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس عرصے میں دسیوں ہزار یمنی شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ دسیوں لاکھ یمنی باشندوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں نے یمن کا چاروں طرف سے محاصرہ بھی کر رکھا ہے، جس کے باعث یمنی عوام خاص طور پر بچوں کو دواؤں اور غذاؤں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ جو آپ نے سماعت فرمائی۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، تیبہ کے راستے میں، تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا کشا نہیں ہوں، تیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ رہا ہوں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں، تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی 43 سالگرہ کی مناسبت سے اور عشر فجر کی مناسبت سے ہم تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد عشر فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 18 بہمن، 5 رجب اور 7 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ رجب سن 244 ہجری قمری کو معروف ماہر لسانیات اور دانشور ابو یوسف یعقوب بن اسحاق کو ایک عباسی حکمران نے شہید کروا دیا۔ وہ ابن سکیت کے نام سے مشہور تھے۔ وہ ایران کے جنوبی علاقے خوزستان میں پیدا ہوئے تھے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بغداد چلے گئے تھے۔ انہوں نے بغداد میں اپنے دور کے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا اور بہت زیادہ شہرت پائی۔ علم و دانش میں ان کی شہرت کے سبب عباسی خلیفہ متوکل نے انہیں اپنے بیٹوں کی تعلیم کے لیے دربار میں بلایا۔ ابن سکی دربار میں گئے، لیکن اہل بیت رسول علیہ السلام سے خاص محبت کے سبب دربار سے نکال دیے گئے اور پھر انہیں شہید کروا دیا گیا۔ ان کی تالیفات میں 20 سے زیادہ کتابیں ہیں، جن میں اصلاح المنطق کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک دیوان بھی باقی ہے۔ پانچ رجب سن 471 ہجری قمری کو قرآنی علوم کے ماہر، فقیہ اور محدث ابو علی عبداللہ ابن نبا نے 85 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم اور پھر فقہ و حدیث وغیرہ میں اعلیٰ تعلیم اپنے دور کے ممتاز اساتذہ سے حاصل کی۔ پھر تاریخ، علم اخلاق، حدیث، کلام اور لسانیات کے مطالعے اور تحقیق میں مصروف ہو گئے اور ان علوم میں متعدد کتابیں لکھیں۔ ابن نبا کی کتابوں کی تعداد 150 بتائی گئی ہے، لیکن اس وقت ان کی صرف 3 کتابیں قلمی نسخے کی شکل میں دمشق کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ ان کی تالیفات میں 5ویں صدی ہجری قمری میں بغداد کے اہم تاریخی واقعات کے ذکر پر مشتمل ان کی ڈائری کا نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ پانچ رجب سن 587 ہجری قمری کو ایران کے عظیم مسلمان دانشور، فلسفی اور حکیم شہاب الدین سہراوردی شہید ہوئے۔ وہ شیخ اشراق کے نام سے معروف تھے اور سن 539 ہجری قمری میں شمال مغربی ایران کے شہر زنجان کے قریب ایک شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ شیخ شہاب الدین سہراوردی نے اپنے قوی حافظے کی وجہ سے بہت جلد علمی منازل طے کیں، خاص طور سے فلسفے میں کمال حاصل کر کے اپنے دور کے ممتاز اساتذہ میں شمار ہوئے۔ انہوں نے حصول علم کے لیے بہت سے علاقوں کا سفر کیا اور ان علاقوں کے علماء اور دانشور حضرات سے استفادہ کیا۔ انہوں نے فلسفے میں ایک جدید مکتب کی بنیاد ڈالی، جس کو فلسفے کی کتابوں میں فلسفہ اشراق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سات فروری سن 1882 عیسوی کو اردو کے مشہور شاعر اسیر لکھنوی کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام مظفر علی خان تھا۔ انہوں نے فارسی کی تعلیم اپنے والد سے اور عربی اپنے چچا مولوی سید علی اور علماء فرنگی محل سے حاصل کی، جبکہ شاعری میں مصفی کی شاگردی اختیار کی اور رفتہ رفتہ اتنی مہارت حاصل کر لی کہ خود استاد بن گئے۔ ان کے شاگردوں میں واسطی، شوق قدوائی اور امیر مینائی معروف ہیں۔ اسیر لکھنوی نواب واجد علی شاہ کے دور حکومت میں تدبیر الدولہ، بہادر جنگ اور مدبر الملک کے خطاب سے سرفراز ہوئے اور 8-9 سال تک ان کے مصاحب خاص رہے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ رامپور چلے گئے اور 7 فروری سن 1882 کو لکھنؤ میں انتقال کیا۔ سات فروری سن 1999 عیسوی کو اردن کے بادشاہ شاہ حسن کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1935 میں اردن کے دارالحکومت عمان میں پیدا ہوئے تھے اور اپنی تعلیم برطانیہ میں مکمل کی۔ وہ سن 1952 میں اردن کے بادشاہ بنے۔ ان کی بادشاہت کے زمانے میں ہی سن 1967 میں صہیونی حکومت نے اردن پر حملہ کر کے دریائے اردن کے مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا۔ وہ عربوں اور قابض صہیونی حکومت کے درمیان نام نہاد امن کے امریکی منصوبوں کے سخت حامی تھے، اور انہوں نے خود بھی اس حکومت کے ساتھ سن 1994 میں ایک سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ 7 فروری سن 1999 کو سرطان کی بیماری کے باعث ان کا انتقال ہو گیا۔ اٹھارہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے مسلمان عوام نے بڑی تعداد میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کر کے آپ سے تجدید عہد اور وفاداری کا اعلان کیا۔ ان دنوں پورے ایران میں بہت زیادہ جوش و خروش کا سما تھا۔ تمام حالات تیزی سے رونما ہونے والی ایک تبدیلی کے غماز تھے۔ اس دن عوام کے علاوہ فوجیوں کا ایک گروپ بھی فوجی وردی میں ملبوس ہو کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام خمینی کو فوج کا سپریم کمانڈر تسلیم کرتے ہوئے ان سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
عزیز سامعین، انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کی سالگرہ کی مناسبت سے ہم نے خصوصی پروگرام ترتیب دیے ہیں۔ آج کے پروگرام میں انقلاب اسلامی ایران کے تمام چاہنے والوں کو جہاں ان ایام کی مبارکباد دیتے ہیں، وہیں ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران میں فن و ہنر کے شعبے میں انجام پانے والے بعض امور کا مختصراً جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان، ایران 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 رگبار مسلسل ها مشته شده بر ایوان۔
ایران 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 ایران
سامعین، اسلامی انقلاب کا فن و آرٹ، فن و ہنر کا ایک خاص انداز ہے جسے ایرانی عوام کی انقلابی تحریک اور عوام کے مظاہروں اور احتجاج کے عروج پر بعض مسلمان فنکاروں نے تخلیق کیا۔ فروری 1979 میں ایران کے اسلامی انقلاب کی فتح کے بعد اور چار دہائیوں سے زائد عرصے تک اس شعبے نے انقلابی اور اسلامی نظریات کو فروغ دیا اور اسے اسلامی فن و آرٹ کی ایک شاخ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسلامی فن و آرٹ، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اسلام کی آمد کے بعد 7ویں صدی عیسوی میں مختلف تاریخی ادوار اور مختلف جغرافیائی علاقوں میں ابھرا۔ بہت سے محققین نے اپنے تحقیقی نتائج میں اس فن کو متعارف کرایا ہے اور تقریباً ایک جیسی مثالیں دے کر اس شعبے میں مختلف نظریات اور تعریفیں بیان کی ہیں۔ ایران ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں اسلام جلد ہی پھیل گیا اور اپنے ثقافتی اور فنی و ہنری پس منظر کے ساتھ اس کے فنکاروں نے جلد ہی اسلامی روح سے ہم آہنگ آثار تخلیق کیے۔ اس لیے آج یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی فن و آرٹ میں ایران کا اہم حصہ ہے۔ ایرانی تہذیب کی تعمیر میں بھی اسلامی فن و آرٹ بہت اثر انداز رہا ہے۔ کچھ اسکالرز اسلامی فن کو ایک ایسا فن سمجھتے ہیں جو الہی اور اسلامی موضوعات کو بیان کرتا ہے، اس لیے اس فن کو اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ ہونا چاہیے تاکہ اسے اسلامی کہا جا سکے۔ دوسرے لفظوں میں، مذہبی فن و آرٹ کے مختلف اسلوب اور اظہار کے طریقوں میں تقدس کا جمالیاتی تجربہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے اور یہی مذہبی فن کا نچوڑ ہے۔ البتہ اسلامی فن کی تعریف پر تاریخی اور تجزیاتی تحقیق کے مطابق یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ فن صرف اسلامی سرزمین کا فن نہیں ہے، اگرچہ آرٹ کے زیادہ تر فن پارے مسلم حکمرانوں کے دور میں تشکیل پائے تھے۔ We'll be right back.
حسینی دل میں ہے پڑھتا رہے گا کارواں ملت کا ہر قطراتے نہیں پرچم حسینی فوج کا ہم سب کا ہے قومی نشان ہم سب کا ہے قومی نشان عزم حسینی دل میں ہے عزم حسینی دل میں ہے پڑھتا رہے گا
سامعین، تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی انقلاب نے مارکسزم اور لبرلزم جیسے مذہب مخالف دور میں کامیابی حاصل کی اور دنیا کے سامنے انسان اور مذہب کے تعلق کا ایک نیا پیغام پیش کیا۔ انسانی تعلیم اور فضیلت پر توجہ دینا اور انسانی فضائل کی نشو و نما کے لیے موضوع ماحول پیدا کرنا اسلامی تعلیمات کا ایک بنیادی اصول ہے۔ اسی وجہ سے فن برائے فن جیسے مسخ خیز خیالات اور نعرے پس منظر میں دھکیل دیے گئے اور یہ خیالات ایران کے انقلابی اور مسلم معاشرے میں غیر مقبول قرار پائے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے پہلے پرجوش سالوں میں انقلاب کی ثقافتی اقدار کو بیان کرنے والے عوامی فن کی حوصلہ افزائی کی گئی، جس میں حقیقت پسندی کا پہلو نمایاں تھا۔ اس فن نے انقلابی موضوعات کو سیاسی اور مذہبی موضوعات کے ساتھ ملا کر دینی اقدار کو فروغ دینے اور اس کی تشہیر میں اہم کردار ادا کیا، اور اس کا عام لوگوں خصوصاً مظلوم طبقے نے استقبال کیا۔ اس کے ساتھ ہی غیر ملکی ثقافت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ مقامی ثقافت کی مضبوطی نے ان سالوں میں ایرانی فن و ہنر پر مثبت اثرات مرتب کیے۔ مقامی ثقافت کو مضبوط کر کے ایک طرف تو اسے ثقافتی نقصان سے بچا کر عوامی ثقافت کی سطح پر لایا گیا، اور دوسری طرف ایرانی فن کو دنیا کا واحد فن بنا دیا۔ مثال کے طور پر ہم ایرانی سینما اور اس کی حیرت انگیز تبدیلیوں کا ذکر کر سکتے ہیں، جن کا انقلاب سے پہلے کے سالوں سے موازنہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سینما کا فن جو ماہرین کے مطابق پہلوی حکومت کی زندگی کے اختتام پر مردہ ہو گیا تھا، انقلاب کے 40 سالوں کے دوران اتنی بلندی اور ترقی کو پہنچا کہ نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ پوری دنیا میں اسے ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایران کا انقلابی اور پرعزم سینما اپنی اخلاقیات اور انسانی اقدار کے لیے مشہور ہے۔
اسلامی انقلاب کے پاس کسی بھی دوسرے سماجی، سیاسی اور ثقافتی مظہر کی طرح اپنے نظریات کو پیش کرنے اور اسے آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے فن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ جیسا کہ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے فرمایا، کوئی بھی فکر، کوئی بھی انقلاب جو فن و آرٹ کی شکل میں نہیں آتا باقی نہیں رہے گا۔ 20ویں صدی کے انقلابات اپنی تاریخ میں کوئی مثالی معاشرہ نہیں رکھتے تھے، اور سوشلسٹ عقائد اور عوام پسندانہ عارضی نظریات پر انحصار کرتے تھے، جبکہ اسلامی انقلاب نے اپنے مستقبل کو اپنے اسلامی ماضی اور شناخت، نیز مذہبی روایات کے ذریعے محفوظ اور زندہ کرنے پر توجہ مرکوز کی۔ انقلاب اسلامی کا فن اپنے انقلابی اور تبلیغی نظریات کی بنیاد پر فنی پیداوار کی شکلوں میں نظریاتی فرق کے باوجود تقریباً دوسرے انقلابات سے ملتا جلتا ہے، اور انقلاب کے پہلے سالوں میں ایرانی فنکاروں نے بھی اسی طرح کے فن پارے پیش کیے تھے۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد آرٹ کالجوں کے بہت سے طلباء نے انقلابی اسلامی آرٹ کے نام سے ایک فنی تحریک کی بنیاد رکھی۔ فنکاروں کے اس گروپ کی پہلی نمائش تہران میں حسینی ارشاد کے تہخانے منعقد ہوئی۔ تہران کے بعد ایران کے دوسرے شہروں میں بھی اس کی نمائش کی گئی۔ 1979 کے موسم بہار میں تہران کے عجائب گھر میں ان فن پاروں کی ایک بڑی نمائش منعقد کی گئی۔ عراق ایران جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی فنکاروں نے اس واقعے پر ردعمل کا اظہار کیا اور دو سنگین مقاصد کی پیروی کی۔ پہلا، میدان جنگ میں ہونے والے واقعات میں لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کرنا اور انہیں ان میں شرکت کی دعوت دینا، اور دوسرا، علامتی طور پر شہادت اور ایثار جیسے عقائد کا اظہار کرنا جس نے میدان جنگ کو رونق بخشنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان برسوں کے دوران انقلابی فنکاروں نے جنگی معرکوں میں براہ راست شمولیت اور خونی مناظر دکھائے بغیر جدوجہد اور جرات کے تصورات کو بیانیہ اور علامتی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ شہروں کی دیواریں شہداء اور ہیروز کی، جو لوگوں کے درمیان رہتے تھے، بڑی بڑی تصویروں سے مزین کی گئیں۔ فن کے نمونوں میں ان کی موت کو دردناک اور افسوسناک بیان نہیں کیا گیا، بلکہ دیکھنے والوں کے عزم و حوصلے میں اضافہ کیا گیا۔ جنگ کے دوران یہ فنی تخلیقات ایک ایسا واقعہ بنی جو فن کی تاریخ میں منفرد اور یادگار قرار پائیں۔
سامعین، اسلامی انقلاب کی فتح کے پہلے سالوں کے فنون کا موازنہ اور جائزہ لینے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے فن پاروں میں قدیم ایرانی فن کے روایتی عناصر اور نمونے موجود ہیں۔ انقلاب کے بعد کے سالوں کے دوران ایرانی فنکاروں نے اپنے فنی ورثے کو اپنی ثقافت اور روایت کے تناظر میں جدید فن و آرٹ کے قریب کیا۔ در حقیقت اس انتخاب کے ذریعے وہ پرانے ورثے کو نئے اور جدید طریقوں سے اثر نو تشکیل دینے کی کوشش کرنے میں کامیاب رہے۔ اس طرح انہوں نے نئی فنی تعلیمات کو پرانی اقدار اور روایات کے مطابق ڈھالا۔ اس طرح انقلاب اسلامی کے فنکاروں نے شعوری طور پر اس طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے ایک نئے تجربے سے کام لیا اور دنیا کے اصلی فن میں ایک خاص مقام حاصل کیا۔ اسلامی انقلاب کی منفرد خصوصیات میں سے ایک اس کا تسلسل ہے۔ انقلاب کی فتح کے 43 سال گزرنے کے باوجود یہ سلسلہ پورے جذبے اور شوق و استقامت کے ساتھ اہل فن و ہنر کو متاثر کرتا رہا ہے۔ اس استقامت کی وجہ کیا ہے؟ آیت اللہ خامنہ ای انقلاب کی اس خصوصیت کو انقلاب کے حق و سچ ہونے سے مربوط قرار دیتے ہیں۔ حق و صداقت کی خصوصیت ہے کہ وہ مستحکم رہتا ہے۔ انقلاب اسلامی کے فن میں بھی تسلسل کی وجہ اس کی حقانیت ہے۔ اسلامی انقلاب کا فن انسانی زندگی اور اس کی ضروریات اور امنگوں کی عکاسی کے لیے اپنے نقطۂ نظر کے ساتھ انقلاب اسلامی کا ساتھ دینے اور اس کی اظہاری زبان بننے میں کامیاب رہا ہے۔ اس فن نے تخلیقات کے مواد اور شکل و صورت دونوں لحاظ سے اسلام اور انسانوں کی طرف توجہ دی ہے اور یکجہتی ہونے سے گریز کیا ہے۔ روحانی مواد کے باوجود فن پاروں کی تخلیق اور تیاری میں فنکار کو حقیقت پسندانہ موضوعات پر توجہ دینے سے کبھی نہیں روکا، اور نہ ہی فنکاروں نے موجودہ عالمی مسائل سے آنکھیں چرائی ہیں، بلکہ فن اور آرٹ کو زندگی کے تمام پہلوؤں کی خدمت میں استعمال کیا ہے۔
نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی،
نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی، نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی، نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی، نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی، نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی، نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی۔
اسلام مکتب ما، خمینی رهبر ما،
اسلام مکتب ما،
سامعین، انقلاب اسلامی کی کامیابیوں میں سے ایک فنکاروں کا طاقتور آرٹ میڈیا کے ذریعے اخلاق اور اسلامی اقدار کو فروغ دینے کا عزم تھا۔ ایرانی آرٹسٹوں نے اپنے وقت کے حالات کے پیش نظر انسانیت اور انسانی معاشرے کے تئیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا اور ایک ایسا فن تخلیق کیا ہے جو معاشرے میں انصاف، ہمدردی، ایثار و قربانی، اخلاقیات اور انسانی موضوعات کو پیش کرتا ہے۔ ایران میں اسلامی حکومت کے قیام کے بعد کے برسوں دوران ایرانی فنکاروں نے بتدریج یہ محسوس کیا ہے کہ ان فن پاروں میں دینی وابستگی ان کی فنی اور ادبی قدروں کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ اپنے تخیل کو نئے پیرائے میں بیان کر کے ایک نئے سبک اور اسلوب کی تشکیل میں مؤثر ہے۔ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ بہت سی انقلابی اقدار اور اصولوں کی استقامت و پائیداری فن اور انقلاب کے درمیان گہرے تعلق کی وجہ سے ہے، اور اگر یہ تعلق نہ ہوتا تو شاید انقلاب کے تمام پہلو نمایاں نہ ہوتے۔ اسی وجہ سے آج یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ ایرانی فن اور فنکار کی ترقی اور اقتدار اسلامی انقلاب کی بدولت ہے، اور اسلامی انقلاب سخت عالمی حالات، پابندیوں اور دشمنوں کے پروپیگنڈے کے باوجود اپنے فنکاروں کے فن، قلم اور کیمروں کے ذریعے اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچانے میں کامیاب ہوا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
مظلوم کی رسی ہے یہ مضبوط عجب ہے، فولاد کے پنجے ہے جنگ میں دشمن کے لیے سخت شکنجے۔ قرآن کے اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان، اس فکر میں ہے خوش رہے ہر حال میں انسان۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میزبان ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ جمہوری اسلامی: تین یورپی ملکوں نے ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کا خیر مقدم کیا۔ روزنامہ الاخبار: سعودی عرب نے یمن کے خلاف بری آپریشن میں قسمت آزمائی، ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑی۔ اور نیویارک ٹائمز: یوکرین بحران شدید ہوا، میکران ثالثی کے لیے آگے بڑھے، یورپ میں جنگ روکنے کی کوشش۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ کیہان: اس سے بڑا کیا معجزہ ہوگا۔ روزنامہ کیہان اس بارے میں لکھتا ہے کہ فرعون خود کو خدا کہتا تھا، بنی اسرائیل کی نظروں کے سامنے دریا میں غرق ہو گیا، اور اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی، لیکن ان کے کپڑے بھی نہیں سوکھے تھے کہ خدا کو دیکھنے کی خواہش کر بیٹھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے بھی اسی طرح معاہدہ کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے ایک حواری نے انہیں دھوکہ دیا۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ کفار قریش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا، اور کہا کہ درخت کو حکم دیں کہ وہ اپنی جگہ سے چل کر آئے تو ہم ایمان لائیں گے، ورنہ آپ کو جادوگر سمجھیں گے۔ آ حضرت نے درخت کو حکم دیا اور وہ آگے آ گیا۔ انہوں نے کہا، کہیں کہ آدھا وہیں رہے اور آدھا آپ کے پاس آ جائے۔ آ حضرت نے وہ بھی کر دیا، تو پھر کہا کہ کہیں یہ آدھا پہلے والے آدھے کی طرف پلٹ جائے۔ وہ بھی کر دیا تو ابو جہل کی قیادت میں کفار کہنے لگے، آپ جادوگر ہیں۔ آج بھی کوئی ابو جہل و ابو سفیان کا پیرو ہی ہوگا جو ایران کے اسلامی انقلاب کی عظمت کا انکار کرے گا۔ روزنامہ القدس العربی: عالمی شطرنج کا کھیل اور اسرائیل پر اس کے اثرات۔ اخبار لکھتا ہے کہ یہ ایک اسرائیلی صحافی آموس جلعت کا مقالہ ہے، جنہوں نے لکھا ہے کہ یوکرین کی وجہ سے سرد جنگ کے بعد روس اور مغرب کے درمیان سب سے بڑی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ بھی تصادم کا فیصلہ کر چکا ہے، تاہم روس نے یورپ کے لیے گیس سپلائی بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ یورپ کو سپلائی کی جانے والی گیس کے 40% حصے پر روس کا تسلط ہے، اسی لیے امریکہ انرجی کے دوسرے ذرائع تلاش کر رہا ہے۔ امریکہ کو یقین ہے کہ روس یوکرین پر حملہ کرے گا، حالانکہ روس اس سے انکار کر رہا ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی کا عالمی تبدیلیوں پر اثر پڑے گا، اور اس کا براہ راست اثر اسرائیل کی سلامتی پر بھی پڑے گا، اس لیے اسرائیل کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کشیدگی میں دخل نہ دے۔ یوکرین پر روسی حملہ روکنے میں امریکہ کی کمزوری مشرق وسطی میں اچھا اثر نہیں ڈالے گی۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ نوائے وقت: سرحد پار سے حملہ، طالبان وعدوں کے مطابق دہشت گرد کارروائیاں روکیں۔ روزنامہ جسارت: وزیراعظم اور چینی صدر کا سی پیک کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ اور دی ہندو: بجٹ سیشن، لتا منگیشکر کے احترام میں راجیہ سبھا کی کارروائی 1 گھنٹے کے لیے روکی گئی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ایف اے ٹی ایف کے نکات پر عمل کرے آئی ایم ایف۔ روزنامہ جنگ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ آئی ایم ایف نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے، انکم ٹیکس استثنا ختم کرنے سمیت متعدد مطالبے کر دیے ہیں۔ آئی ایم ایف کی پاکستان سے متعلق جاری تفصیلی معاشی رپورٹ کے مطابق ذاتی انکم ٹیکس کے حوالے سے آئندہ بجٹ میں ٹیکس دہندگان کے لیے خصوصی ٹیکس پروسیجر متعارف کرایا جائے، تعمیراتی اور ہاؤسنگ سیکٹر کی ترقی کے لیے اسٹریٹجی پیپر مرتب کیا جائے۔ ایف اے ٹی ایف کے تحت انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں تک مالیاتی رسائی روکنے کے حوالے سے بقایا نکات پر عمل درآمد مکمل کرے تاکہ پاکستان گرے لسٹ سے باہر نکل جائے۔ اگرچہ پاکستان نے ایکشن پلان کے 27 میں سے 26 نکات پر کامیابی سے عمل درآمد مکمل کر لیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، حجاب تنازع، سبھی کی نگاہیں کرناٹک ہائی کورٹ پر، سماعت کل۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اس بارے میں لکھتا ہے کہ سبھی کی نگاہیں اب کرناٹک ہائی کورٹ پر ٹکی ہیں، جو منگل کو حجاب تنازع پر پٹیشن پر سماعت کرے گا، کیونکہ پوری ریاست میں یہ متنازع معاملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ مسلمان لڑکیوں کا ایک طبقہ کالج میں حجاب پہننے پر بضد ہے، جبکہ ریاستی سرکار نے تعلیمی اداروں میں کلاسوں میں حصہ لینے والے طلبہ کے لیے یونیفارم کو لازمی بنانے کی ہدایت دی ہے۔ ریاست میں ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں جہاں مسلم طالبات کو حجاب میں کالجوں میں اور کلاسوں میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، جبکہ حجاب کے جواب میں ہندو طلبہ بھگوا شال لے کر تعلیمی اداروں میں آ رہے ہیں۔ دریاسنا حجاب تنازع نے سیاسی رنگ لے لیا ہے۔ ریاست میں حکمران بی جے پی نے کہا ہے کہ وہ تعلیمی اداروں کے ذریعے نافذ یونیفارم سے متعلق ضابطے کی حمایت میں عزم کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ارنا، مذاکرات کار ٹیم صحیح سمت میں گامزن، ایران کے مطالبات واضح ہیں، اسلامک سوسائٹی آف انجینئرز۔ فارس نیوز ایجنسی، امریکی فوجی پولینڈ پہنچے۔ اور بغداد الیوم، الکاظمی اور اردوغان میں ٹیلی فونی رابطہ، الکاظمی نے طبیعت پوچھی، اردوغان نے شکریہ ادا کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام آئینۂ صحافت۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام اقتصاد نامہ۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ اقتصاد نامہ پروگرام ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہے۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام اقتصاد نامہ، اور اپنے میزبان ہاشم علی کو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اسفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام اقتصاد نامہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کے اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے اقتصادی موضوعات اور ماہرین معاشیات کے خیالات بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں, تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی. تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے.
ایران کے زرعی آلات کے شعبے میں پابندیاں بے اثر. ٹیکس ادا کر کے ہندوستان میں ڈیجیٹل کرنسی قانونی. امریکہ کے قرضے 30,000 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے.
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں. ایران ایئرپورٹس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سیاوش امیر مکری نے کہا ہے کہ ملک میں نئے ہوائی اڈے تعمیر کرنے اور ایویشن کے آلات اور سسٹم حاصل کرنے کے لیے چین اور روس کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے ایران میں نئے ہوائی اڈوں کی تعمیر میں چین کی سرمایہ کاری کے بارے میں کہا کہ ہوائی سفر کی طلب اور تقاضے کے مطابق طویل مدت میں موجودہ ہوائی اڈوں کے بجائے نئے ہوائی اڈے تعمیر کرنے اور موجودہ ہوائی اڈوں کو ترقی دینے کے منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے چین سے بات چیت کی جا رہی ہے اور ہم حتمی معاہدے کا انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے ایویشن کے آلات اور سسٹموں کی فراہمی اور روسی فریق کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں کہا کہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کی جانب سے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی اور بدعہدی کے بعد ایویشن کے شعبے کو ترقی دینے اور اسے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اس کے آلات اور سسٹموں کا حصول ممکن نہیں تھا, اس لیے ہم نے ہوائی اڈوں کے آلات تیار کرنے والی اہم روسی کمپنیوں کے ساتھ مذاکرات کیے اور اس سلسلے میں کچھ معاہدے بھی انجام پائے ہیں. ایران کے خلاف عائد سخت ترین پابندیوں کے باوجود زرعی آلات تیار کرنے کے شعبے میں ایران نے زبردست ترقی کی ہے.
ایران کے زرعی آلات تیار کرنے والوں کی ایسوسی ایشن کے سربراہ نے کہا کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران پابندیاں ملک کے اندر زرعی آلات تیار کرنے کی تحریک میں تیزی لانے کا باعث بنی ہیں اور آج ان میں سے بہت سے آلات ملک کے اندر تیار کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اس شعبے میں ایران نہ صرف خود کفیل ہو گیا ہے بلکہ دوسرے ملکوں کو زرعی آلات برآمد بھی کر رہا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ غیر ملکی پابندیوں پر ہمیں کوئی تشویش نہیں ہے اور زرعی آلات کی تیاری کا شعبہ ان شعبوں میں شامل ہے کہ جن میں پابندیاں موقع میں تبدیل ہو گئی ہیں. ایران کے زرعی میکنائزیشن ڈیولپمنٹ سینٹر کے سربراہ نے بھی اس سے قبل کہا تھا کہ ہم 95% زرعی آلات ملک کے اندر تیار کر رہے ہیں اور ہم زراعت کی ٹیکنیکل اور انجینئرنگ سروسز دوسرے ملکوں کو فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سال کسانوں کو زرعی آلات خریدنے کے لیے آسان قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں اور ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور کسانوں کو 2.5 گنا زیادہ قرضے دیے جائیں گے.
ایران کی قومی ٹینکر کمپنی کے ایک سپر آئل ٹینکر نے وینزویلا کے ساتھ معاہدے کے تحت 20,00,000 بیرل گیس کنڈنسیٹ کی کھیپ خوزے بندرگاہ پر خالی کر دی ہے. رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق وینزویلا کی قومی تیل کمپنی اور ایران کی قومی تیل کمپنی نے گزشتہ سال کی دوسری ششماہی میں وینزویلا کے بھاری خام تیل کے ساتھ ایران کی گیس کنڈنسیٹ کا تبادلہ شروع کیا. اس معاہدے کا وینزویلا کے تیل کی پیداوار جاری رکھنے میں کلیدی کردار ہے, اس لیے کہ وینزویلا کو اپنے تیل کی پیداوار اور برآمدات جاری رکھنے کے لیے گیس کنڈنسیٹ جیسے پتلا کرنے والے مادوں کی ضرورت ہے. رائٹرز نے اس رپورٹ میں مزید کہا ہے کہ ان دو قومی تیل کمپنیوں نے کہ جن پر امریکی پابندیاں عائد ہیں گزشتہ سال 55,50,000 بیرل بھاری خام تیل کے بدلے 48,50,000 بیرل گیس کنڈنسیٹ کا تبادلہ کیا تھا کہ جو زیادہ تر ایرانی آئل ٹینکروں کے ذریعے منتقل کیا گیا. انہوں نے اسی طرح 2020 میں ہونے والے معاہدے کے تحت پیٹرول کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وینزویلا کی مدد کی ہے. ہندوستان کی حکومت نے تجویز پیش کی ہے کہ ملک میں ڈیجیٹل اثاثے قانونی کیے جائیں اور اس کی آمدنی پر 30% ٹیکس عائد کیا جائے۔ ہندوستان کی وزیر خزانہ سیتا نرملا رمن نے ڈیجیٹل کرنسیوں کے قوانین متعارف کرانے کے لیے ایک منصوبے کا مسودہ پیش کیا ہے جس میں ڈیجیٹل کرنسیوں کی منتقلی سے حاصل ہونے والی آمدنی پر 30% ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اسی طرح مالی سال 2022-23 میں ڈیجیٹل روپیہ بھی فعال ہو جائے گا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسیوں کی مارکیٹ کو قبول کرنے کو اب نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ڈیجیٹل کرنسیوں کے اثاثوں کی ٹرانزیکشن میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے لیے ایک خاص مالیاتی نظام وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں تمام تر کنٹرول کے باوجود ڈیجیٹل کرنسیوں کی خرید و فروخت میں اضافہ ہو رہا ہے اور 2021 میں ان کا لین دین 43 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ ملک کے کمزور طبقے کو گھر فراہم کرنے کے لیے حکومت پاکستان کا ایک اہم ترین منصوبہ ہے، جس کے مطابق پورے پاکستان میں 50 لاکھ سستے گھر بنائے جائیں گے۔ اس کے لیے حکومت پاکستان نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی منظوری دی ہے، جس کا مقصد سستے گھر بنانے کے لیے لوگوں کو کم شرح سود پر قرضے فراہم کرنا ہے۔ اس اسکیم سے ہاؤسنگ کا شعبہ فعال ہوگا اور اس کے ساتھ مزید کئی صنعتیں ترقی کریں گی اور ساتھ ہی روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان میں خام میٹیریل ہر قسم کا موجود ہے اور ملک کے دہاڑی دار لوگوں کو موقع ہی نہیں ملا کہ اپنا گھر بنا سکیں۔ اب بینک لوگوں کو ہاؤس فائنانس کے لیے پیسے دیں گے۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ جنوری 2022 بٹ کوائن اور ڈیجیٹل کرنسیوں کے لیے نشیب و فراز سے بھرپور مہینہ رہا ہے۔ نیا سال ڈیجیٹل کرنسیوں کے لیے اب تک اچھا ثابت نہیں ہوا اور اکثر کرنسیوں کی قدر میں شدید کمی واقع ہوئی ہے۔ جنوری کے مہینے میں بٹ کوائن کی قدر میں 21% کمی واقع ہوئی، جبکہ ایتھریم کی قدر میں 31% کی گراوٹ دیکھنے میں آئی، جبکہ اسٹیبل کوائنز کی قیمت مستحکم رہی اور اس طرح وہ دوسری ڈیجیٹل کرنسیوں کے مقابلے میں بہتر حالت میں رہی۔ جنوری کے مہینے میں ڈیجیٹل کرنسیوں کی مارکیٹ کی مجموعی قدر میں تقریباً 23% کمی واقع ہوئی، یعنی اس کی مارکیٹ کو تقریباً 500 ارب ڈالر کا نقصان ہوا اور اس وقت اس مارکیٹ کی مجموعی قدر 1.7 کھرب ڈالر ہے اور نومبر 2021 کی نسبت اس کی قدر میں 40% کمی واقع ہوئی ہے۔ امریکہ کے قرضے 30 کھرب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں، کہ جو ایک ریکارڈ ہے۔
امریکہ کی وزارت خزانہ کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی حکومت کے مجموعی قرضے کورونا بحران کے دوران زیادہ قرضہ لینے کی وجہ سے پہلی بار 3 کھرب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں۔ جاپان اور چین امریکی وزارت خزانہ میں بالترتیب 1.3 کھرب ڈالر اور 1.08 کھرب ڈالر رکھنے کے ساتھ بدستور امریکہ کے سب سے بڑے قرض خواہ ہیں۔ امریکہ، جاپان اور چین کے علاوہ غیر ملکی اداروں کا تقریباً 8 کھرب ڈالر کا مقروض ہے، کہ جن میں برطانیہ، آئرلینڈ، برازیل، کینیڈا، فرانس، ہندوستان، بیلجیم، تائیوان اور ہانگ کانگ کے ادارے شامل ہیں۔ امریکی حکومت اسی طرح اپنے ملک کے سوشل سیکیورٹی فنڈ اور آرمی پینشن فنڈ کی 6.5 کھرب ڈالر کی مقروض ہے۔ امریکہ کا بجٹ خسارہ مالی سال 2021 میں 2.77 کھرب ڈالر تھا۔ جے پی مارگن بینک کے ایک اعلی عہدیدار ڈیوڈ کیلی نے سی این این کو بتایا ہے کہ ان قرضوں کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ طویل مدت میں اور زیادہ غریب ہوگا اور امریکی ٹیکس دہندگان کو چین اور جاپان میں افراد کو پینشن دینے کے لیے ٹیکس ادا کرنا ہوگا، کیونکہ وہ قرض خواہ ہیں۔
باخبر ذرائع کے مطابق تیل کی طلب اور قیمت میں بہت زیادہ اضافے کے باوجود اوپیک پلس تیل کی پیداوار میں تدریجی اضافے کی اپنی پالیسی جاری رکھے گی۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اوپیک کے رکن ملکوں اور روس جیسے اس کے اتحادیوں پر مشتمل اس تنظیم اوپیک پلس کو امریکہ اور ہندوستان جیسے تیل استعمال کرنے والے بڑے ملکوں کی جانب سے پیداوار میں اضافے کے لیے دباؤ کا سامنا ہے، لیکن اوپیک پلس پیداوار میں فوری اور تیز اضافے سے گریز کر رہی ہے۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے حال ہی میں اوپیک پلس کے وزرائے پیٹرولیم اور توانائی کے 25ویں اجلاس سے خطاب کے اختتام پر کہا تھا کہ اوپیک پلس کے وزارتی اجلاس میں تیل کی پیداوار کے بارے میں موجودہ پالیسی کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ خام تیل کی قیمت حال ہی میں $90 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے، کہ جو حالیہ برسوں کے دوران ایک ریکارڈ ہے۔ اور آخر میں آپ ملاحظہ فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔
ایران کے زرعی آلات کے شعبے میں پابندیاں بے اثر۔ ٹیکس ادا کر کے ہندوستان میں ڈیجیٹل کرنسی قانونی۔ امریکہ کے قرضے $30,000 سے تجاوز کر گئے۔
اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.